ہر چیز پر ترجیح دینی چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اصل مسئلہ جو ہے بل تو سرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو ہر معاملے، اور آخرت وہ خیر کی چیز ہے، ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوف علی امتی، مجھے اپنی امت پر سب سے بڑا خوف جس فتنے کا ہے میں آپ کو بتاؤں. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے کہا، آپ ارشاد فرمائیے. آپ نے فرمایا مجھے اپنی امت پہ سب سے بڑا فتنہ جس کا خوف ہے وہ مال ہے، پیسہ ہے. دوسری روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنے اور آزمائش کی چیز ہوتی ہے، میری امت کا فتنہ مال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال مبارک ایسا ہی تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا اور مدینہ منورہ میں بات یہ چل رہی تھی کہ غسانی ایک قبیلہ ہے، یہ لوگ حملہ کرنے والے ہیں مدینہ منورہ پر. اور صحیح بخاری میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں ہماری عادت یہ تھی کہ ایک دن میں کاروبار کرتا تھا اور میرا پارٹنر جو دوست تھا کاروبار کا شریک، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتا تھا، اور ایک دن وہ کاروبار کرتا تھا، میں حاضر خدمت ہوتا تھا، اور رات کو ہم روزانہ دونوں مل کے ایک دوسرے سے باتیں کر لیتے تھے کہ آج کی کیا رپورٹ ہے، آج کی پروگرس کیا ہے، کیا کاروبار میں ہوا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا اور ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات سے ایک مہینے کے لیے علیحدگی اختیار فرما لی تھی کسی بات پہ، اور آپ مسجد نبوی میں ایک بالا خانہ تھا اس پہ تشریف لے گئے. تو فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا تو انہوں نے دروازہ کٹکھٹایا میرے دوست نے، تو میں اٹھا، میں نے اس سے کہا کیا ہوا، غسانیوں نے حملہ کر دیا. تو اس کا اعظم من ذلک، اس سے بڑی بات ہو گئی. میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے. تو اس عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا ہائے میری بیٹی حفصہ، اور میں نے کہا حفصہ تو ہی اچھی نہیں تھی یقیناً، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کوئی کمی نہیں تھی. اور میں جب گیا ہوں مسجد نبوی میں تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کھڑے تھے دروازے پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے. تو میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے بات کچھ کرنا ہے، تم میری اطلاع دے دو. تو انہوں نے کہا وہ آرام فرما رہے، میں آ کے تلاوت کرتا رہا. پھر میں اس کے گیا اور میں نے کہا بلال میری اطلاع دو، مجھے بہت ضروری بات کہنی ہے. تو انہوں نے کہا وہ تو آرام فرما رہے ہیں. اور پھر اسی اثنا میں جب تیسری مرتبہ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی تھی، تو آپ نے یہ آواز دی کہ عمر کو اندر بھیجو. تو فرماتے ہیں جب میں گیا تو پہلا جملہ میں نے یہی عرض کیا، میں نے کہا طلق خود، آپ نے طلاق دے دی بیویوں کو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، میں نے تو طلاق نہیں دی، میں تو ایک مہینے کے لیے ان سے الگ ہو گیا ہوں تاکہ انہیں کچھ سمجھ آئے. تو کہتے ہیں میری جان میں جان آئی اور میں نے جو غور کیا تو اس سارے بالا خانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلحہ تھا وہ لٹک رہا تھا، اور چارپائی بان کی بنی ہوئی تھی اور اس پہ کوئی چیز نہیں تھی، اور اس پہ لیٹے ہوئے تھے، اور اٹھ کے جو بیٹھے ہیں تو صرف ایک چادر جو نیچے والی تھی وہ بندی ہوئی تھی اور اوپر کی چادر اتری ہوئی تھی، اور ایک طرف تھوڑے سے جو پڑے تھے کمرے کے ایک کونے میں بس. تو مجھے رونا آ گیا اور میں نے کہا آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں اتنا ہی دے دے کہ ہم ایک اچھا بستر آپ کو بنا دیں. اور یہ آپ دیکھتے ہیں قیصر اور کسرا، روم اور ایران کے بادشاہ کیسی کیسے نرم گدوں پہ سوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو میں نے دیکھا، بان کے نشانات ان کے جسم مبارک پر پڑے ہوئے، تو میں اس سے اور متاثر ہوا، رو پڑا. تو آپ نے بڑے تعجب سے ہاتھ کو حرکت دی، میں سے اوافی انتہازا یا ابن خطاب، او خطاب کا بیٹا عمر ابھی تک اس بات پہ پڑا ہوا ہے، او اسے ابھی تک اتنی چھوٹی سی بات نہیں سمجھ آئی. اور مجھ سے فرمایا کہ تمہیں پتا نہیں عمر، اللہ نے ساری چیزیں ہمارے لیے آخرت میں رکھ دی اور انہیں دنیا میں دے دی، او تم ابھی تک اس بھول میں پڑے ہوئے. یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کہ دنیا کی جتنی چیزیں یہ دل لگانے کے لیے نہیں، ضرورت کے درجے میں تعلق رکھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں. ضرورت ہے گاڑی کی، اچھی بات ہے، ضرورت ہے 10 جوڑے کپڑے بنانے کی، 10 بنا لے، ضرورت ہے 2 گھروں کی، 2 بنا لے، اور اگر ضرورت نہیں ہے گھڑی کی ہاتھ پہ باندھنے کے لیے تو اسے بھی مت خرید. جس چیز کی ضرورت نہیں ہے سو وہ چیز مومن انسان کے لیے دوسرے درجے کی چیز ہے، تو اللہ فرماتے ہیں زینت اللہ علی نبلوہم، یہ چیزیں ہم نے اس لیے بنائی ہیں تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے، اور پھر دیکھو وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور وقت آئے گا جب ہم اس سب چیز کو چٹیل میدان بنا دیں گے، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، لوگ سب بربادی ہو گئی، سب چیزیں مکمل ہو گئیں، اور یہ تو بہت بعد میں بنے گا جو تعالیٰ شانہ بنائیں گے، موت ہی ساری چیزوں کو ختم کر دیتی. ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا اللہ کے رسول آخرت کے لیے قیامت کب آئی؟ آپ نے فرمایا کیا چیز اتنی بڑی ہے جو تم قیامت کا پوچھ رہے ہو، کیا تم نے کیا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں سوچتا ہوں کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ مجھے بتائیں. تو ایک بچہ کھیل رہا تھا، آپ نے فرمایا اس بچے کے بوڑھا ہونے سے پہلے پہلے تیری قیامت تو آئی جائے گی. تو مراد یہی ہے کہ مر گئے بس، اس کے بعد کیا رہا؟ اس کے بعد اپنی قیامت تو قائم ہو گئی نا، اس کے بعد جو مرضی ہو. حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک جنازے میں جا رہے تھے، تو کسی آدمی نے ایسے ہی مذاق کیا ان سے، کہنے کا حضرت یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ، تو انہوں نے کہا بھائی تیرا جنازہ. اس نے کہا لا حول ولا قوت، میرا جنازہ کیوں؟ کہنے کا اچھا بھائی ناراض نہ ہو، تیرا نہیں تو میرا جنازہ. تو لوگوں نے کہا حضرت اس کا کیا مطلب تھا؟ کہنے کے مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ جس طرح آج یہ جنازہ ہے، کل کو اس کا چلا جائے گا، کل کو میرا چلا جائے گا، پرسوں اس کا چلا جائے گا، پرسوں میرا چلا جائے گا، اسی طرح جنازے اٹھ جاتے ہیں اور کچھ باقی نہیں رہتا. یہ ہے موت جو ساری چیزوں کو توڑ دیتی ہے. تو حق کی قبولیت کے لیے بس دنیا، مال، اپنی عزت، یہ چیزیں مسئلہ بن جاتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں اس کو مسئلہ کیوں بنا رہے ہو؟ یہ سب چیزیں تو مٹ جانے والی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک مثال دی ہے، اور آگے وہ قصہ شروع فرمایا ہے اصحاب کاف کا، جن کے نام پر یہ سورہ کاف آئی ہے، وہ انشاءاللہ آئیں. جاتے تھے طاقت کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل بات یہ کہ جی میں یہی آئی ہوگی کہ دونوں میں سے ایک بھی کافی، تو طبیعت مبارکہ میں ایسے ہی آیا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے ممکنہ اختیار کیا گیا ہو کہ آپ دونوں میں سے ایک کو ایمان دینا ہے، آپ دعا مانگیں. یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنا ہو دنیا میں، اس کا داعیہ پہلے اس زمانے کے نیک بندوں کے دل میں آ جاتا ہے، اور ان کے دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ یہ کام کر دیں. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی پر احسان فرمانا ہو تو اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتے ہیں، وہ نیک دل ہوتا ہے نا، تو اس کے دل میں آ جاتی ہے کہ مجھ سے یہ چیز مانگو، تو بھی حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسے آ گئی، پھر وہ دعا مانگنے لگ جاتا ہے، پھر اللہ اسے دے بھی دیتے ہیں. تو دینا تو اللہ نے ویسے بھی تھا، مگر اس بندے کی عزت احترام لوگوں کو بتایا کہ دیکھو میرے بندے نے مانگی، میں نے دے دی. بندے کو بھی خوشی کا اس کا ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے دل میں خوش رہے کہ میں نے مالک سے مانگی تھی، مجھے دے دی. کرم ہے ان کا. جی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، ان کی سیرت مبارکہ کا پڑھنا، پڑھانا، تعلیم، جلسے، یہ سب جائز، اور اس میں جو اپنی طرف سے رسومات لوگوں نے کر دی ہیں، جلوسوں کا نکالنا، کھانوں کا پکانا، یہ چیزیں یہ ناجائز ہیں، یہ کام نہ کرے. باقی سارا سال کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، سیرت کو بیان کرے، سیرت کو پڑھے، اس کے بغیر تو کام چلتا ہی نہیں. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی خاص دن کا مخصوص کر لینا، یہ شریعت نے ایسے ایام کو رکھا نہیں، ایسے دنوں کو، اور اسے پھر عید کا نام بھی دے دینا، جبکہ سال میں شریعت نے دو عیدیں رکھی ہیں، پھر تیسری عید کا وجود آ گیا نا. تو یوں دین میں آہستہ آہستہ تحریف پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، اس وجہ سے منع کیا ہے، اس وجہ سے بدعت کہتے ہیں. اگر یہ چیزیں نہ کوئی آدمی کرے اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا چاہے، کوئی بھی منع نہیں کرتا، کہتے ہیں ضرور کر.
اگر 11 ربیع الاول کے علاوہ کوئی اور دن یہ کے لیے سیرت کے جائزے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر لوگ اکٹھے ہوئے ہیں چلیں ایک کمیونٹی کا کھانا ہو جائے، کوئی اس مقصد کے لیے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج پیدائشی دن ہے اور وہ 11 ربیع الاول، اس کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے؟
کوئی حرج، جب یہ اہتمام نہیں کرے گا تو پھر کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ کا پوچھ رہے ہیں کہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اس کائنات کے ہر ہر ذرے کے ساتھ تعالیٰ شون وہ اپنی ذات کے ساتھ موجود ہے.
قبلہ اس کا سوال وہ جو اصل میں وہ لا رہے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سماوات پر ہیں، تو اگر ہم ہر جگہ کہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ واش روم غسل خانے میں بھی ہمارے پاس ہیں یا فلاں ہے، مطلب اس چیز کو تھوڑا سا اس پر.
یہ ساری کائنات حق تعالی شانہ کے معاملے میں ایسے ہی ہے جیسے رائی کا ایک دانہ آپ ہتھیلی پر رکھ دیں، اور اب ہتھیلی کہے کہ میں رائی کے دانے کے ساتھ ہوں یا رائی کا دانہ کہے میں ہاتھ کے ساتھ ہوں، فرق کیا پڑتا؟ یہ اتنا نازک مسئلہ اس میں نہیں پڑنا چاہیے، بس اتنا عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اتنا کافی ہے.
یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی طاقت ہر جگہ ہے، ہر جگہ پر
اللہ کا علم ہر جگہ ہے،
اللہ کا علم ہر جگہ ہے، جی. اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش الٰہی وہ آیت والی جو
بس اس بحث میں نہ پڑے، اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے. یہ سوال جی ہو گئی بات؟ اسی کے یہ بہت سی چیزیں باہمی طور پر متحد ہوتی ہیں اور الگ الگ بھی ہوتی ہیں. مثلا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، پھر مثلا اب کوئی آدمی یہ کہے کہ دو کا جو عدد ہے یہ جفت ہے، تاک نہیں ہے، اور ایک کا عدد تاک ہے جفت نہیں ہے، یہ بات درست ہے، مگر وہ کہے کہ یہ جفت جو ہے یہ دو کے ساتھ شامل ہے یا دو سے الگ ہے، تو کون فیصلہ کرے اس کا؟ بس اسی طرح حق تعالی شانہ اپنی مخلوق کے ساتھ ہیں، اس سے ہونا ضروری نہیں ان چیزوں کے.
کون سی آیت ہے
لکھا
ہوا ہے اللہ ہر جگہ ہے؟
بڑا نازک مسئلہ سمجھ سکے نا سمجھ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، اور ہم تمہاری جان میں موجود ہیں تم غور نہیں کرتے، یہ قرآن پاک میں آیا ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون، اور ہم تمہارے دل میں موجود ہیں تم غور نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا معکم اینما کنتم، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی. اور اللہ ہی نے تیسری آیت میں فرمایا ہے کہ جب لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں تو تین آدمی جب ہوتے ہیں تو رابعہم اللہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، اور جب چار ہوتے ہیں تو پانچواں ان میں اللہ ہوتا ہے. یہ ساری آیات قرآن کی تو ہیں، کتنی آیتیں چاہیے قرآن کی؟ ہاں، لیکن اس مسئلے میں نہ پڑھیے، اس مسئلے میں نہ پڑھیے. اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ وہ اتنی عظمت کی بات ہے، بس سیدھا سادہ عقیدہ رکھے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. اس کی تفصیلات میں جانا اور اس طرح کے واش روم میں بھی ہے یعنی علیہ زب اللہ، یہ بعض اوقات بڑی بے ادبی کی چیزیں ہو جاتی ہیں اور ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ. جی دیکھیں آپ تفاصیل بہت سی ہیں. اس مسئلے پہ حضرت تھانوی نور اللہ مرکدو نے الاستواء کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے, وہ پڑھنا چاہیے. جی یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ شیخ کی بیعت کرنا ضروری ہے لیکن آج کل کے فرقے اس کو اچھا نہیں سمجھتے. دیکھیے بہن, بیعت جس چیز کا نام ہے وہ تعلق ہے کسی اللہ کے نیک بندے سے اس چیز کا کہ مجھے دین میں جہاں رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت پیش آئے گی میں آپ سے رہنمائی حاصل کروں, اور شیخ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ وہ امانتداری کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ بس اسے بتاتا رہے کہ یوں کر لیں یوں نہ کریں, یوں شریعت نے جائز قرار دیا یوں نہیں. اور اسی طرح دل میں کبھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, حسد ہو جاتا ہے, غیبت ہوتی ہے, کینہ ہے, بغض ہے, ریاکاری ہے اور بھی سی چیزیں. تو یہی بات اپنے شیخ سے کہنا کہ میرے دل میں اس طرح کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں, آپ بتائیں میں کیا کروں مسلمانوں کے لیے حسد نہ پیدا ہو, میرا دل سب کی طرف سے صاف رہے, مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے, کس طرح یہ چیزیں کم ہو جائیں. تو یہ باتیں ایسی ہیں جن کے لیے شیخ سے تعلق جوڑا جاتا ہے. بس یہی جو جب تعلق جڑ گیا اسی کا نام بیعت ہے. یہ الفاظ دہرانا اور اس طرح یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے, بس صرف اس تعلق کے رکھنے کا نام ہی بیعت ہے. تو وہ گویا آپ کا اطلاع کرنا اور جو احکامات وہ آپ کو بتاتے رہے اس کا اتباع کرنا, بس یہ ہے بیعت. باقی بچوں کو گود میں لینا شرعاً جائز ہے یا نہیں, یہ جائز ہے. بچے کو لیا جا سکتا ہے, جیسے یتیم بچے ہیں ان کو کوئی آدمی پالنا شروع کر دے, یہ جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اس گھر میں کوئی خیر نہیں جس گھر میں کسی یتیم بچے کی پرورش نہ کی جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے فرمایا تھا کہ اس بچے کو پرورش کرنے میں کچھ ثواب ہے, تو آپ نے فرمایا جتنے اس کے سر پہ بال ہیں, جب تم اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہو تو جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آ گئے اللہ نے اتنی نیکیاں تمہارے لیے رکھی. تو اس لیے تو بہت اچھی بات ہے.
اور بچہ یتیم نہ ہو تو
اس کے یتیم نہ ہو, ماں باپ اس کے ناداری کمزوری میں ہو تو بھی اسے رکھنا چاہیے.
اور وہ نادار بھی نہ ہو.
جی
نادار بھی نہ ہو.
نادار بھی نہ ہو پھر وہ بچے
اس لیے لے لی جائے کہ بھئی ایک شخص کی اپنی اولاد نہیں ہے تو کسی کا بچہ نہیں.
بالکل صحیح ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. اپنی اولاد نہ ہو اور کسی سے بچہ لے لیا جائے یہ بھی صحیح ہے, کوئی ایسی بات نہیں.
ماں باپ نہیں بنے.
ہاں ماں باپ حقیقی ایسے بن جائیں کہ وراثت میں بچے کو حصہ ملے یہ چیزیں, وہ تو نہیں چلیں گی.
وراثت نہیں ملتی.
وراثت نہیں ملتی. باقی وہ جو ہبا کر دے زندگی میں کچھ دے دیں اس بچے کو یہ چیزیں تو وہ جائز. جی ہاں وہ زندگی میں دے دے گا.
ماں باپ بھی نہیں کہہ
رہے. جی
ماں باپ بھی نہیں کہہ
رہے. ماں باپ کہلانے میں تفصیل ہے. ایک تو یہ ہے کہ جہاں ضرورت پیش آئے قانونی طور پر وہاں تو نہ کہا جائے. اور جی شرعی اعتبار سے ہی کہہ رہا ہوں کہ جہاں قانونی طور پر ضرورت پیش آ جائے, فارم فل کرنے پر جائیں اور چیزیں, تو اس کے حقیقی باپ کا نام لکھا جائے گا, اس کا نہیں لکھا جائے گا. مگر عرف عام میں اگر کہا جائے تو اتنی سبق بات نہیں.
پندرہویں پارے میں سورہ کہف کی آیت نمبر 28 کے متعلق بات ہو رہی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے جو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں. بالغداۃ والعشی, صبح اور شام, یُرِیدُونَ وَجْهَهُ, اور وہ اللہ کی رضا مندی چاہتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, اور آپ اپنی نگاہ مبارک کو ان سے نہ ہٹائیے. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور آپ دنیا کی زندگی, اس کی زیبائش اور آرائش چاہتے ہیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, اور کسی ایسے شخص کا کہا مت مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. وَتَّبَعَ هَوَاهُ, اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا. اس آیت کریمہ کے متعلق بات ہو رہی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو چیزیں ارشاد فرمائی تھیں کچھ تو پچھلے بیان میں گزر چکی, اور کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا تعلق آئندہ کی آیات سے ہے. اللہ تعالیٰ کے اس آیت کریمہ میں کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر انسان کے پاس کچھ پیمانے ہوتے ہیں جن سے وہ دوسروں کو یا اپنے آپ کو ماپتا رہتا ہے. کسی آدمی کے پاس علم کا پیمانہ ہوتا ہے اور علم کے غرور میں اگر وہ مبتلا ہو جائے تو وہ اس پہ ماپتا رہتا ہے کہ کون انسان کتنا پڑھا لکھا ہے. کسی انسان کے پاس پیسے کا پیمانہ آ جائے تو یہ دیکھتا رہتا ہے کہ کس کے پاس کتنا پیسہ ہے. کسی انسان کے پاس عہدے کا پیمانہ آ جائے تو یہ تحقیق کرتا پھرتا ہے کہ کون کس عہدے پر فائز ہے اور اس سے کیسے تعلقات کو بڑھایا یا گھٹایا جا سکتا ہے. اور اسی طرح اصل پیمانہ جس انسان کے پاس ہو, جو انسانیت جس کا نام ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق کا, وہ بھی اس پیمانے سے لوگوں کو اور خود اپنے آپ کو چیک کرتا ہے. تو جب اللہ کے ساتھ تعلق پیمانہ ٹھہرا, اس آیت سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اپنے آپ کو باندھ کے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو صبح و شام پکارتے ہیں, اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ وہ محض اللہ کی رضا مندی اور خدا کی رضا خوشنودی اور خدا کی رضا مندی چاہتے ہیں, اس کے علاوہ ان کا کوئی اور کام نہیں ہے. تو دیکھیے آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس انسان میں تعلق مع اللہ کی کیفیت پائی جائے اور وہ اللہ کے ساتھ تعلق کو تمام چیزوں پر ترجیح دینے لگے, یہ ایک ایسا انسان ہے جس کی زندگی قابل رشک اور ایسا پیمانہ ہے جس پہ باقی چیزوں کو ماپا جا سکتا ہے. آپ غور فرمائیے تو انسان کی جس جس چیز سے محبت ہوتی ہے, کبھی وہ محبت تعینات کے دائرے میں ہوتی ہے. تعینات کے دائرے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ صاحب کل میں آپ کو شام کو یاد کر رہا تھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی یاد ویسے تو آتی ہے نہیں آتی, لیکن شام کے ساتھ اس نے متعین کر دیا کہ یہ وقت تھا جب آپ مجھے یاد آئے. کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ جب دیکھی, فلاں کمرہ اور بلڈنگ دیکھی, تو بے اختیار مجھے آپ یاد آ گئے. تو اس نے کیا کیا, اس جگہ کے ساتھ اس کی یاد کو مقید کر دیا کہ اس انسان کی یاد جب آئی جب جگہ ہوئی. جیسے اذان کسی نے سنی تو اللہ کی یاد آ گئی, مسجد کو دیکھا تو اللہ کی یاد آ گئی. اسی طرح اعلیٰ حضرت قیاس وہ انسان کیا کرتا ہے, اپنی یاد کو متعین کر دیتا ہے بعض چیزوں کے ساتھ, اور کبھی کبھی کسی کی یاد ان تعینات سے ماورا ہو جاتی ہے. کوئی آدمی ہے, کوئی شخص ہے, کوئی ہستی 24 گھنٹے یاد ہی رہتی ہے اس کی, اور ایسی دل اور دماغ میں اس کی یاد سما جاتی ہے کہ اس کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اپنا موقع پہ مجھے یاد آئے, اپنا موقع پہ مجھے یاد آئے, یا فلاں چیز دیکھ کے آپ مجھے یاد آئے. حتیٰ کہ وہ پوچھے کبھی کہ مجھے آپ نے یاد کیا تھا, تو دوسرا یہ کہتا ہے کہ تمہاری یاد اس سے بلند ہے کہ میں تمہیں بھول جاؤں. تم بھولے ہی کب تھے جو میں تمہیں یاد کرتا, تم تو ہر وقت یاد آتے. تو جس انسان کو جس سے محبت اور تعلق ہو جاتا ہے شدید, اس کی یاد ان متعین چیزوں سے ماورا ہو جاتی ہے. اس کو ایسی یاد اس کی رہتی ہے کہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا, حتیٰ کہ طبعی ضروریات بھی کبھی اسی یاد کے تحت بسر ہونے لگتی ہیں. کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو اس سے کوئی پوچھے کہ یہ لباس جو پہنا ہوا ہے یہ اتنا خراب رنگ ہے, اس رنگ کو تم کیوں پہنتے ہو, تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں پتا نہیں ہے اس رنگ کو فلاں پسند کرتا ہے, میں نے ان کی وجہ سے پہنا ہے. ساری دنیا مذاق اڑاتی رہے اس کا, کچھ کرتی رہے, مگر وہ جس کی یاد میں گم ہے نا, وہ یاد اس کے لیے اصل ہے. بس اللہ کے ساتھ جب ایسا تعلق کسی انسان کا جڑ جائے کہ اللہ نے جو فرمایا ہے یریدون وجہہ, وہ خدا کو چاہتے ہیں اس کی رضا مندی کو, جب یہ یاد کسی انسان کے ساتھ جڑ جائے 24 گھنٹے اسے اللہ یاد آتا رہے, سوئے تو اسی کی یاد میں سوئے, اٹھے تو اللہ ہی کی یاد میں اٹھے, لوگوں سے معاملہ کرے تو اللہ کو یاد کر کے کرے, کھانے پینے میں اسے خیال رہے کہ حلال ہے حرام ہے, اللہ کے ساتھ یاد کا تعلق ان نوعیتوں میں آ جاتا ہے. لباس پہنتا ہے پھر اسے خیال آتا ہے اللہ نے کس چیز سے منع کیا ہے, کس چیز کی اجازت دی ہے. جب اتنی بے پناہ یاد خدا کی کسی میں رچ بس جائے اور اسے یہ خیال ہو کہ آگے کو چل کے اس ذات کی مجھے زیارت ہونی ہے,
آگے کو جا کے میں نے ان کے حضور میں پیش ہونا ہے، پھر وہ انسان کام کا بن جاتا ہے، پھر اس کی زندگی کا ایک پیمانہ آ جاتا ہے، ہر کسی کو وہ اس پیمانے کے ساتھ ماپتا ہے، تولتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ غَفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس آدمی کی بات مت مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اس کا دل کسی طرح اللہ کو یاد کر کے نہیں دیتا۔ بڑے سے بڑا حادثہ کائنات میں ہو جائے، اس کا دل اس غفلت سے نکلتا ہی نہیں ہے۔ چند دن کے لیے بات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ختم ہو گئی۔ گھر میں موت واقع ہو گئی، کچھ دن کے لیے احساس رہا اور کچھ دن کے بعد وہ احساس ختم، حالانکہ وہ وقت تھا جب حل چل گیا تھا اس کے دل کی زمین میں۔ یہ اللہ کی یاد کا بیج اگر اس میں ڈال دیتا، اپنی حالت کی اصلاح کی کوشش کر لیتا، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، ماں دنیا سے گزر گئی، باپ گزر گیا، جوان بیٹا گزر گیا، بہن گزر گئی، بھائی گزر گیا، کوئی بھی ایسا حادثہ ہو گیا، مکان گر پڑا، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہو گئی علیہ عزو باللہ، تو وہ دل ایسا نرم ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق جڑنے کا وقت آ جاتا ہے، گویا دل کی زمین میں حل پھیر دیتے ہیں ایک بار۔ اب اسے کیا کرنا تھا؟ اس میں بیج ڈالنا تھا اللہ کی یاد کا۔ یہ کیا کرتا ہے علیہ عزو باللہ؟ اس وقت خدا کی شکایت کا بیج ڈال دیتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ ساری زندگی جب وہ چیزیں یاد آتی ہیں تو ساتھ ساتھ یہ بھی یاد آتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا زیادتی کی، خدا نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا۔ علیہ عزو باللہ زبان سے اس لیے نہیں کہتا کہ اسے بھی پتا ہے یہ کفر ہے، مگر دل یہی کہتا ہے کہ اللہ نے بڑا ناجائز کام میرے ساتھ کیا ہے، یہ تو خدا کو کرنا نہیں چاہیے تھا۔ اللہ کے سوچے تو وہ ایسی چیز تھی کہ اللہ نے اس کی زندگی کا رخ بدلنے کے لیے ایسی چیز بھیج دی۔ یہ جس چیز کو خیر سمجھتا تھا خدا نے کہا کہ یہ خیر نہیں ہے، جس چیز کو شر سمجھتا تھا اللہ نے فرمایا یہ اصل چیز ہے، یہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتا۔ مگر دل اللہ کی یاد سے غافل تھا، دل نے کبھی بھول کے بھی خدا کو یاد نہیں کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے اس موقع کو بھی ضائع کر دیا۔ یہ موقع ہر آدمی کی زندگی میں آتا ہے اور یہ مہمان ہر ایک کے گھر میں آیا کرتے ہیں، لیکن جو ان مہمانوں کی قدر نہیں کرتا پھر وہ مہمان بھی ناراض ہو کے چلا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے ہوائیں چلتی ہیں، ٹھنڈک کی ہوائیں چلتی ہیں، خدا کی طرف سے گرمی کی ہوائیں چلتی ہیں، بالکل اسی طرح انسان کے دل پر بھی ہوائیں چلتی ہیں۔ کبھی کبھی دل اتنا پسیج جاتا ہے، اتنا نرم پڑ جاتا ہے کہ خدا کی طرف سے یہ الارمنگ سچویشن ہو جاتی ہے کہ دیکھو ہم نے یہ تمہارے ساتھ کرم فرما دیا ہے، اتنا دل نرم ہو گیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائے اور نیکی کا کام کر لے۔ کبھی کبھی دل سخت ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے اس میں بھی سبق ہے، تو اس سے بھی زیادہ سخت ہو سکتا ہے، بس یہ موقع ہے کہ استغفار کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے کہ اللہ دل ایسا خراب ہو گیا ہے، اس سے بھی زیادہ بگڑ سکتا تھا۔ مگر کیا ہوتا ہے، انسان ان مواقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اللہ نے ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، ان سے کہیے کہ سچی بات تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، فَمَن شَاءَ، بس جس انسان کا جی چاہے، فَلْيُؤْمِنْ، وہ ہماری بات مان لے، ایمان لے آئے، وَمَن شَاءَ، جس کا جی چاہے، فَلْيَكْفُرْ، وہ نہ مانے ہماری بات۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے تیار کر کے رکھا ہے ظالموں کے لیے جہنم، اس کی آگ، اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، اس کی کناتیں گھیر لیں گی انہیں، وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر یہ مانگیں گے، فریاد کریں گے اور مدد مانگیں گے، یغاثوا، ہم بھی انہیں مدد دیں گے جہنم میں، بما ان، پانی مانگیں گے، پانی دیں گے، کل محل، ایسا پانی جو تلچھٹ کی طرح ہوتا ہے، یشوی الوجوہ، ان کے چہروں کو بھون کے رکھ دے گا، بئس شراب، بڑا برا پانی، بڑی بری پینے کی چیز انہیں دی گئی، وساءت مرتفقہ، اور کتنی بری چیز ہے جو ان کے آرام کے لیے مہیا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے بعد صاف بات کر دی، وہ فرماتے ہیں قل الحق من ربکم، ان سے کہ یہ سچی بات اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کو اس کائنات میں کسی کی احتیاج نہیں ہے، خدا کے پاس طاقت ہے، قدرت ہے، اور اگر حق تعالی شانہو نے یہ طاقت اور قدرت اپنے پاس نہ رکھی ہوتی تو یہ انسان اتنا سرکش جانور ہے، اتنا سرکش جانور ہے کہ کبھی خدا کی بھی نہ مانتا۔ اگر اسے یہ نہ پتا ہوتا کہ اللہ ہی کے پاس طاقت اور قدرت ہے اور اللہ ہی کام کر سکتے ہیں، طاقت اور قدرت تعالیٰ شانہو نے اپنی اسے دے دی ہوتی انسان کو یہ خدا کو بھی نہ مانتا، ایسی جانور پنے میں کیفیت آ جاتی ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا، ہم صاف بات تمہیں کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے مانے، جس کا جی چاہے کفر کرے. یہ ہے وہ اختیار جو اللہ نے انسانوں کو دیا ہے، یہ ہے وہ چیز جہاں پر پہنچ کے انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ایگزام ہوتا ہے، انسان جانچ لیا جاتا ہے. دونوں چیزیں انہوں نے سامنے رکھ دی ہیں اور اللہ نے بتا دیا کہ چاہے یہ کر لو چاہے یہ کر لو. قرآن پاک میں دوسری جگہ آیا ہے، شیطان کو جہنم میں لوگ لعنت ملامت کریں گے اور اسے کہیں گے کہ تیری وجہ سے یہ جہنم میں آج دن دیکھنا نصیب ہو. اور شیطان انہیں جواب دے گا اور انہیں کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے مت گالیاں دو، اپنے آپ کو گالیاں دو، اپنے آپ کو برا بھلا کہو. اور اس کہے گا کہ کوئی بات نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ اللہ نے بھی تمہیں دعوت دی تھی، میں نے بھی تمہیں دعوت دی تھی، تو فست جب تم لی تم نے میری دعوت مان لی، اللہ سے دعوت کو رد کر دیا، بس بات تو اتنی سی ہے. میں نے کون سا جبر کیا ہے تم؟ ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے، جا رہا ہے، یہ مسجد اسے نظر آ رہی ہے، اذان کا نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے، اور اس نے کسی کو ٹائم دے رکھا ہے کلب میں، وہاں بھی جانا ہے، دونوں راستے اس کے سامنے ہیں. اللہ کو کیا آخر پڑی ہے کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے مسجد میں ہی لے آئے کہ نہیں تم ضروری نماز پڑھو، اور شیطان کو کیا پڑی ہے کہ ہاتھ پکڑ کے اس کا وہاں لے جائے. اختیار دیا گیا ہے انسان کو، اپنے اختیار کے تحت یہ کام کرتا ہے. اگر انسان کا اختیار نہ مانا جائے تو یہ ثواب اور عذاب اور یہ سب چیزیں بیکار ہو کر رہ جاتی ہیں. لوگ تقدیر کے مسئلے کو بہت چھیڑتے ہیں کہ جی تقدیر میں تھا اس لیے ہو گیا، تقدیر میں تھا اس لیے. یہ جتنے دنیا کے کام ہیں ان کے بارے میں کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کا سب جبرن اللہ تعالیٰ ہی کرواتے ہیں، کچھ کہتے ہیں اللہ نے اختیار دے رکھا ہے، سب کا سب ہم ہی کرتے ہیں. مگر سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ دنیا کے جتنے کام ہیں ان میں ہم سب قائل ہوتے ہیں اختیار کے، آخرت کے جتنے کام ہیں ہم وہاں جبر کے کیوں قائل ہو جاتے ہیں؟ کسی کو کہیے کہ آج نہ جاؤ، اللہ نے رزق لکھا ہے تمہیں مل جائے گا، آج جھنڈیا نہ پکے، اللہ نے لکھی ہے تو پکی پکائی آ جائے گی. دنیا کے جتنے کام آپ دیکھیں ان سب میں ہر آدمی کے پاس دلیل ہے. ہر کوئی کہتا ہے جی اللہ ہی نے حکم دیا ہے، اللہ نے آخر یہ تو نہیں کہا کہ ہاتھ توڑ کے بیٹھ جائیں. عجیب و غریب جملے، یہ جملے بولنے والے قیامت میں گونگے ہو جائیں گے اور یہ دیکھنے والی نگاہیں قیامت میں اندھی ہو جائیں گی. پتہ اس دن چلے گا جس دن معلوم ہوگا کہ جس نے صبر کر لیا تھا وہ جیت گیا، اور جو چپ رہا تھا اسے نجات مل گئی، اور جس نے دیکھنے کے باوجود نہیں دیکھا تھا بس اللہ نے بھی دیکھنے کے باوجود اس کے لیے نہیں دیکھا. یہ معاملات اور حقائق اس دن کھلیں گے. جتنے دنیا کے کام ہیں ان سب میں ہم اپنے اختیار کو کہتے ہیں، اور جتنے آخرت کے کام اسی آدمی کو کہیے آج نوکری پہ نہ جانا اللہ تمہیں دے دے گا، کہتا ہے جی کہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ اسی کو کہیے نماز پڑھ لو، کہتا ہے یار اللہ نے توفیق دی تو پڑھ لوں گا. یہ کیسا ڈیول اسٹینڈرڈ ہے؟ یہ ہے منافقت، جو مرض لگ جاتا ہے دل کو، پھر اللہ کے اختیارات پر بحث کرتا ہے، اللہ کی تقدیر پر بحث کرتا ہے علیہ باللہ. تو دنیا کے جتنے معاملات وام تقدیر پہ نہیں آتے، وام مختار ہیں پورے. آخرت کے جتنے معاملات وام مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں جی. اور اللہ کے نیک بندے بالکل اس کے برعکس چلے جاتے ہیں. وہ جب نماز کا وقت آتا ہے کہتا ہے نماز پڑھنی ہے، روزے کا وقت آ گیا کہتا ہے روزہ رکھنا ہے. اور اسے آپ کہیے کہ یہ کمانا، یہ تجارت، یہ اتنا نفع، یہ اس میں وہ خدا کا بندہ کہتا ہے یار اللہ کو منظور ہوا تو نفع ہو جائے گا، کام کرتا ضرور ہوں مگر اللہ کو منظور ہوا تو نفع ہوگا. دیکھا آپ نے کتنا فرق پڑ گیا دونوں میں. وہ جو خدا کا بندہ ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے نوکری پہ جا رہا ہوں، کام تو کر رہا ہوں، اللہ کو منظور ہوا تو تنخواہ بھی ہو جائے گی، اللہ کو منظور ہوا تو برکت بھی ہو جائے گی. وہ اپنے آپ کو دنیا کے معاملات میں مجبور سمجھتا ہے، آخرت کے معاملات میں مختار سمجھتا ہے، کیونکہ اسے آگے جا کر آخرت کے میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ تقدیر کے معاملات ایسے چھوٹے بچوں کے نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے کفر کرے. ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، غرض نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اچھی بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا اللہ نے مجھ سے کہا، اللہ تعالی نے مجھ سے یہ کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ساری دنیا کے جن اور انسان سب مل کے اتنے نیک ہو جائیں، اتقا قلب رجل، جتنا ہمارے سب سے پاک بندے کا دل نیک ہے. سب سے زیادہ اچھے بندے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. محدثین اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ مراد یہ کہ آپ جتنے نیک ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے سب کے سب نیک ہو جائیں. ماں زیادہ فی ملکی شیئن، میری سلطنت میں، میرے اختیار میں کوئی ذرہ برابر یہ اضافہ نہیں کر سکتا. اور سب کے سب مل کر میرے اتنے نافرمان ہو جائیں جتنا بدترین آدمی کا دل میرا نافرمان ہو سکتا ہے. مانا قسم ملکی شیئن، یہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ کوئی چیز ایسی نہیں ہے. انما یا اعمالکم، لوگوں یہ تمہارے اعمال ہیں، ہم انہیں لوٹا کر تمہیں دیتے رہتے ہیں. جو عمل کرتا ہے اس کے نتیجے میں اعمال میں وہ آگے چلا جاتا ہے، جو عمل کرتا ہے اس کا پا لیتا ہے. اسی لیے کبھی بھی تقدیر کے معاملے میں بحث نہ کرے، اس جبر اور اختیار کے قصے میں نہ پڑے. گناہ کرتا ہے، اسے کیسے پتا ہے گناہ کرنے سے پہلے کہ خدا نے میری تقدیر میں یہ لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا؟ یہ تو بعد میں پتا چلا نا، پہلے تو گناہ کر لیا، اب کہتا ہے تقدیر میں لکھا تھا. بھئی یہ لکھا تھا نہیں لکھا تھا، جب کر رہے تھے اس وقت اپنے آپ کو منع کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں روکا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دو چیزیں ایسی آئی ہیں جن پہ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا واسطہ تمہیں دیتا ہوں. حدیث کے لفظ جو ہیں ان کا ترجمہ کیا جائے تو آپ نے عرض تو علیکم، ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے سامنے، ان دو چیزوں پہ بحث نہ کرنا. ایک فرمایا اللہ، اللہ فی اصحابی، اللہ کا واسطہ ہے میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کو برا نہ کہنا، میرے ساتھیوں کو برا نہ کہنا. ان کی محبت میری وجہ سے محبت ہے، اور ان سے نفرت اصل میں میری نفرت کی وجہ سے نفرت ہے. ایک، اور دوسرے تقدیر کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں تقدیر پہ بحث نہ کرنا، بس اتنا کہو کہ میں اللہ اور اس کی تقدیر پر ایمان لایا. اور جو یہ کہہ دے گا قیامت میں اللہ اسے اس جملے پہ چھوڑ دے گا، تقدیر پہ خدا بحث نہیں کرے گا. اور جو بحث کرے گا قیامت میں اللہ بھی اس سے بحث کرے گا، اور جس سے اللہ بحث کر دیں گے اللہ اسے ہرا دیں گے، یعنی وہ آدمی ہار جائے گا. اتنی سستی بات میں جان چھٹتی ہے میاں، قیامت میں کوئی ایک چیز ہے جس کا حساب خدا کو دینا؟ الحیاز باللہ، ہم اپنی زندگی پہ غور کریں، کوئی ایک چیز ہے جس کا خدا کے سامنے حساب دینا ہے؟ اول تو اللہ حساب سے سب کو بچائے، مگر کوئی ایک چیز، ہزاروں چیزیں ایسی ہیں. تو کیوں ہر بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوا رہا ہے؟ کیوں ہر شعبے میں اپنی برائیاں کر رہا ہے؟ تقدیر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے اس بندے کو دیکھو اس نے تقدیر پہ بحث کی تھی. فرشتے عرض کریں گے اللہ نہیں کی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس نے نہیں بحث کی تو یہ کیا کہتا تھا؟ فرشتے عرض کریں گے کہ اللہ اس نے کہا تھا کہ آمنت باللہ قدرت ہی وقدر، میں اللہ کی قدرت، اللہ کی تقدیر اور اللہ پر ایمان لایا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس اتنا کافی ہے، ہم نے اسے چھوڑ دیا اس معاملے. اور جس کے متعلق فرشتے رپورٹ یہ دے دیں گے کہ یہ بحث کرتا رہا ہے، اس کے متعلق اللہ فرمائیں گے اچھا یہ آدمی میری قدرت، میری تقدیر کے بارے میں بحث کرتا تھا، لاؤ اس سے ہم بھی بحث کریں گے. اور جس سے اللہ بحث کریں گے وہ ہار جائے گا. یہ کبھی اس چکر میں نہ پڑے، اللہ نے اختیار دیا ہے، سیدھے سادھے جو اختیارات ہیں ان کے مطابق کام کرتا رہے. اللہ فرماتے ہیں ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے کفر کرے، جس کا جی چاہے ایمان لائے. اپنے لیے ہی کرتا ہے نا ہر کچھ، جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے ہی لیے کرتا ہے. ماں باپ کتنا سمجھا دیتے ہیں، آخر پہ وہ کہتے ہیں بیٹے جو کچھ تم نے کرنا ہے اپنے لیے ہی کرنا ہے، ہم نے تو زندگی گزار لی ہے، اب تمہارے آگے زندگی کا وقت آیا ہے. یہ جملہ ہر آدمی کہتا ہے، یہ جو پہلی نسل تھی اس نے بھی کہا تھا، پھر جب ہم نے سنا ہم نے بھی ایسے ہی سمجھا، اب ہم بھی ایک وقت آئے گا جب خدا کو منظور ہوا اگلوں سے یہی کہیں گے. ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ آگے کا دور تمہارا ہے، جو تمہارا جی چاہے جو کرو گے وہ تم اپنے سامنے دیکھ لو گے. بس یہ چیزیں اللہ فرماتے ہیں انا اعتدنا للظالمین نارا، اور ہم نے ان ظالموں کے لیے جو کفر کرتے ہیں جہنم تیار کر کے رکھی ہے. احاطہ بہم سرادقھا، اور وہ کیا کرے گی جہنم، اس کی قناتیں گھیر لیں. شادی میں جاتے ہیں، دعوت میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، انسان کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں اور چاروں طرف قنات لگی ہوئی ہوتی ہے نا، ایسی آگ کی قناتیں ہوں گی اور درمیان اس کے یہ ظالم لوگ آ جائیں گے. یہ ظلم اتنی بڑی چیز ہے، کسی پہ نہ کرے. اللہ کی ساری مخلوق ایسی ہے جو ظلم کی متحمل نہیں ہے، مطلب ظلم کسی پہ نہ کرے، نہ بچوں پہ ظلم کرے، نہ اپنی جان پہ ظلم کرے، نہ انسانوں پہ، نہ جانوروں پہ، کسی پر. یہ طے کر لے زندگی میں کہ میں کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا جس سے اللہ کی مخلوق میں کسی کو تکلیف پہنچے، بس اتنی سی بات. یہ جملہ ہے ایک، اس کو طے کر لے کہ میں نے ایسا کام نہیں کرنا جس میں اللہ کی کسی مخلوق پر بھی ظلم ہو. یہاں میں ابھی دیکھ رہا تھا یہ احاطے کے باہر وہ عیسائیوں کا گرجا ہے، گھاس پہ ٹائروں کے نشان پڑے ہوئے ہیں، یہ ان اللہ کے بندوں پہ ظلم ہے جنہوں نے اجازت دے دی کہ تم گاڑی کھڑی کر لو. انہوں نے انگلی پکڑائی تھی, لوگوں نے ان کا ہاتھ ہی پکڑ لیا, انہوں نے کہا جی گاڑی کھڑی کرنے کی اجازت ہے تو بس ٹھیک ہے. یہ وہ گناہ ہے جو کبائر میں سے, یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. شراب کا پینا یاد رہتا ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے, توبہ کرو کبھی نہ پیو, بڑی بری بات. یہ کبیرہ گناہ نہیں دکھائی دیتے, یہ کبائر میں سے ایک گناہ ہے کہ کسی انسان کی پراپرٹی میں بغیر اس کی اجازت کے ایسا تصرف کرنا جس سے اس انسان کو دکھ پہنچے, تکلیف پہنچے. وہ بھی تو دیکھتے ہوں گے کہ گھاس کیسے لگی ہوئی تھی, سب کا ہوتا کیا ہوتا, اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں. یہ ایسے گناہ ہیں جن پہ انسان سوچتا نہیں ہے. گاڑی غلط پارک کر دیتا ہے, لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان ہو رہا ہے کہ جناب فلاں نمبر کی گاڑی, اسے ہٹائیے اسے ہٹائیے. اس کی ایک حرکت سے کتنے اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچی ہے, کتنے لوگوں کا وقت ضائع ہوا ہے, کتنوں کو ذہنی طور پر شکایت اس سے پیدا ہو گئی. یہ وہ کبائر ہیں جن سے انسان بظاہر نہیں بچتا, اور قیامت میں اللہ کے ہاں یہ بڑی بڑی پکڑ کا موجب بن جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا یہودیوں کی طرح نہ بن جانا, اپنے گھر کے صحن صاف رکھا کرو. مسلمانوں کے جو گھر بنتے تھے ان میں صحن پچھلی طرف کو ہوتا تھا, جیسے ہندوستان پاکستان میں اب بھی بہت سی جگہ پہ ہوتے, یا پرانے زمانے میں جو بنتے تھے صحن پچھلی طرف کو ہوتا تھا. فرمایا یہودی ہیں جو گھر کے صحن کو صاف نہیں رکھتے. ترمذی کی روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا, اپنے گھر کو صاف رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی انسان ایک پودا وہ لگا دیتا ہے اور ایک وہ دانہ اس میں سے کوئی انسان کوئی چرند پرند کوئی کھا لیتا ہے, قیامت میں اللہ نے اس میں بھی اجر رکھا ہے. اتنی زمین اللہ نے آپ کو دی ہے, یہ اسی لیے ہے کہ اس پہ آخرت کی زراعت بیج دی جائے. اللہ نے اسی لیے دیا ہے کہ آخرت میں سے نفع اٹھایا جائے. تو ظلم ایسی چیز ہے, وہ کسی بھی مخلوق پر ہو, وہ بے جان پر بھی کبھی کبھی ظلم ہو جاتا ہے, یعنی جان نہیں ہے اس میں, اس پر بھی ظلم ہے. پودے لگا دیے اور یہ احساس ہی نہیں ہے کہ انہیں پانی بھی دینا ہے یا نہیں دینا, یہ اس بے جان پر ظلم ہے. بظاہر جو لوگ جو چیزیں نہیں بول سکتی ان پر بھی ظلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اونٹ آیا اور ابو داؤد میں آتا ہے اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ اپنا سر ملنا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا کدھر ہے اس کا مالک؟ لوگوں نے کہا فلاں ہے لڑکا, وہ نوجوان. آپ نے فرمایا بلاؤ اسے. تو اس نوجوان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیری شکایت مجھ سے کر رہا ہے اور تو نے اسے کھانے کو نہیں دیا. اس نے کہا اللہ کے رسول غلطی ہو گئی مجھ سے, میں اس کا خیال رکھوں گا. یہ وہ بظاہر بے زبان ہے نا, لیکن دیکھو اس کو بھی احساس ہے یوں ظلم ہوا کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ظالموں کے لیے ہم نے ایسی جہنم رکھی ہے, اب جتنا بڑا ظلم ہوگا اتنی بڑی جہنم ہے. ظلم الیعوذ باللہ کفر تک اگر پہنچ گیا ہے تو پھر تو وہی آیت ہے, اور کم ہے تو اسے کم درجے کی سزا ملے گی. ہاں اس کی ایک ہی صورت ہے کہ انسانوں سے معاف کرا لے, اللہ کے بندوں سے وہ معافی مانگ لے, کسی کے حق میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے یہی اسے نپٹا لے ختم کر لے. جو آج جھک جائیں گے کل کو انہی کا سر بلند ہوگا, جو آج برداشت کر لیں گے کل کو انہیں اللہ خوش کرے گا, اور جو آج کے دن اپنے آپ کو مٹائیں گے قیامت کا دن انہی کی عزت کا ہے, ان کے لیے عزت نہیں ہے. جو آج کے دن میں عزت چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم کے ہمارے علاوہ ہے کوئی نہیں, غلط بات ہے. یستغیثو اللہ فرماتے ہیں وہ مانگیں گے پانی, یغاثو ہم ان کی مدد کریں گے, کیوں نہیں, بما ان کلمو الیاسو باللہ, ایسے پانی سے جو تلچٹ کی طرح ہو, ابلتا کھولتا ہوا تیل جیسے ہوتا ہے ایسا پانی ہم بھی انہیں دیں گے. یشول وجوہ چہرے ان کے بھون کے رکھ دے گا وہ پانی. بئس شراب کتنا برا پانی پینے کو ملا ہے, وساعت مرتفقہ کتنی بری جگہ ملی ہے انہیں آرام کی. دنیا میں جو ظلم کرتے تھے سمجھتے تھے ہم سے کس سے پوچھنا ہے, کون ہے جو ہمارے ساتھ ہو سکے, کون ہے جس کے اختیارات, اللہ نے ساری اکڑ وہاں نکال دی. ایسا پانی خدا نے پینے کو دیا ہے جو بھون کے رکھ دے گا, چہرے بگاڑ کر رکھ دے گا. یہ ہے وہ جہنم جسے لوگ کماتے ہیں. اس لیے کوئی آدمی ایک چیک دیکھتا ہے اور بیٹا کہتا ہے والد سے کہ گاڑی چاہیے مکان چاہیے, تو اسے وہ چیک دیتا ہے اور کہتا ہے بیٹے اس میں گاڑی بھی ہے مکان بھی. اب بیٹے کو نظر نہیں آتا, وہ کہتا ہے ابا اس چیک میں کیا گاڑی ہے, اس میں کون سا مکان ہے, اور وہ چیک ہے $10,00,000 کا, $1,00,000 کا, جتنا بھی ہے. بچہ دیکھ کے سمجھ نہیں پاتا, اور اس چیک میں بہت سے حقائق ہیں. کسان بیج کو دیکھتا ہے اور بیج میں پورا درخت سے نظر آتا ہے کہ کون سا بیج لگانا ہے اور کون سا نہیں. بالکل اسی طرح یہ جو اعمال اور کرتوت لوگ کرتے ہیں گناہ کے, نظر والے دیکھتے ہیں کہ اس میں اس نے اپنے لیے آگ بھر لی ہے, یہ اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے, منع کرتے ہیں نہ کر ایسا کام, اللہ کے ہاں کیا جواب دے گا, اسے سمجھ ہی نہیں آتی. یہ جس دن وہ چیک بھنائے گا نا, جس دن چیک وہ کیش ہوگا قیامت میں, پتا اس دن چلے گا کہ یہ چیک پیش کیا اور آگے سے کتنی آگ اس کے عوض میں آئی. لوگ اپنی آگ خود سمیٹ کے لے جاتے ہیں. مرحوم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں لکھا ہے, یہ ایسی کتاب ہے جسے پڑھنا چاہیے, پڑھا کیجئے, بڑی چیزیں آتی ہیں پڑھنے سے. تو پڑھنے میں مثنوی بڑی اچھی کتابوں میں سے, مولانا نے اس میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے, قصہ ہے کہانی جیسے ہوتی ہے, تو انہیں حکا پینے کا شوق تھا, پرانے زمانوں میں ہوتے تھے حکے, اب بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, اپنے ایک مرید سے کہا کہ جاؤ اور آگ لے آؤ, رات کا وقت, برف پڑ رہی ہے, ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے. تو مرید گیا ایک دو گھروں میں, اس نے پوچھا گاؤں میں کہیں اسے آگ نہیں ملی, اس نے کہا حضرت آگ نہیں ملی. تو انہوں نے کہا لے کے آؤ آگ, مجھے تو حکا پینا ہے, اس سے کیا بحث ہے. وہ اور تھوڑا سا گھوم کے آیا, پھر اس نے آ کے کہہ دی, تو انہوں نے کہا دیکھو میاں آگ لے کے آؤ, چاہے تمہیں جہنم سے لانی پڑے. تو آگ لے کے وہ چلا گیا, چلتے چلتے وہ جہنم کے کنارے پہنچ گیا. تو جا کے اس نے فرشتوں سے کہا کہ آگ چاہیے. انہوں نے کہا کس مقصد کے لیے؟ ان کا ہمارے حضرت نے حکا پینا ہے, تو دنیا میں آگ کہیں ملی نہیں, تو میں نے کہا حضرت نے فرمایا تھا ان سے لے آنا, تو میں تمہارے پاس آ گیا ہوں. تو انہوں نے کہا آگ یہاں نہیں ہوتی. تو بڑا حیران ہوا, اس نے کہا آگ نہیں ہوتی یہ جہنم؟ ان کا ہاں جہنم, آگ کیوں نہیں ہوتی؟ اس نے کہا کہاں آگ ہوتی ہے, یہاں آگ تو نہیں. اس کا سارا قرآن و حدیث بھرا پڑا ہے کہ یہاں آگ ہوتی ہے, اور ہر جگہ آیات میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی ہیں, آگ نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے. اس نے کہا تو نے سارے قرآن و حدیث میں یہ کہیں نہیں پڑھا کہ غیر کا مال کسی کو نہیں دیتے, ایک ہی چیز دوسرے کو نہیں دیتے؟ اس نے کہا مسئلہ تو بڑا ہے. اس نے کہا بھائی جتنی آگ ہے نا, یہ ساری اپنی اپنی خود ہی لوگ لے کے آئے ہیں, یہاں کوئی آگ نہیں تھی, لوگوں نے اسے جہنم بنا دیا ہے, اور ہم کسی کی چیز دوسرے کو دینے کے اختیار میں نہیں ہیں, ہر آدمی کی آگ اپنی اپنی ہے. بس یہی حال ہے واقعی, ہر کوئی اپنی آگ خود ہی لے جاتا ہے, اور جب وہ آگ جمع ہو جاتی ہے تو وہی جہنم بن جاتا ہے. اپنی اپنی آگ سوچ کے رکھے کہ میں نے اپنے لیے کتنی تیار کی ہے, میں کتنا جلنے کا متحمل ہو سکتا ہوں. اگر یہ قیامت کا دن نہ ہوتا تو ان بندوں کو